الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفع المذنبين سيدنا ومولانا ابي القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المذنبين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
شہنشین کہاں ہے؟ وجود خارجی ہے، وجود مادی ہے،
यानी फिजिक्स की डायमेंशंस में जो चीज आ जाती है लंबाई चौड़ाई गहराई में उसकी तरफ इशारा किया जा सकता है। कुछ चीजें माती हैत और शक्ल से बालातर होती हैं, वो जाहिरी और ऐनी और खारजी और माती वजूद नहीं लगती लेकिन उनका वजूद होता है और रूह अब इनका वजूद है। इस्लाम इंसान तस्लीम करता है कि रूह का वजूद है, एहसासात इमोशंस जज्बात इनका वजूद है लेकिन हम इशारा नहीं कर सकते, इनका वजूद खारजी नहीं है, इनका वजूद ऐनी या वजूद मादी नहीं है कि इनकी तरफ इशारा किया जाए। रहमदिली फयाजी सखावत ये वो सिफात है ये वक्तार है कि जिनका वजूद ऐनी नहीं है लेकिन हम समझते हैं कि इनका वजूद है। इंसान विजदान से इनको कश्फ करता है, समझता है कि इनका वजूद है। फर्क यह है कि ये जो अकदार हैं ये अपने वजूद के इजहार के लिए अमल का सहारा लेती है, यानी इजहार मोहब्बत के लिए कि आपके दिल में अगर मोहब्बत है तो उस मोहब्बत के इजहार के लिए आप कोई ना कोई ऐसा अमल या फेल अमलन या फिक्रन या नियतन इख्तियार करेंगे कि जिससे अंदाजा होगा कि आप मुहिब हैं आप हबीब हैं। अगर आपको किसी से उनसियत है तो उन्स का जो सिफत है जो कहूँ वो इजहार तलब करती है, ये उनसियत और ये आपका ताल्लुक दर हकीकत आपको एक फिक्र की तरफ एक अमल की तरफ एक नीयत की तरफ लेके जाएगा। तो कुछ चीज़ें होती हैं जिनका वजूद खारजी है ऐनी और मादी वजूद है, कुछ होती हैं जिनका मादी वजूद नहीं है। इस्लाम यानी इनका कोई जाहिरी वजूद नहीं है, तवज्जो रखिएगा, इनका जाहिर वजूद ही जिसको लम्स किया जा सके जिसको दर किया जा सके जो थ्री डायमेंशन में समा सके, कुछ मादी वजूद तो नहीं है इस्लाम का लेकिन वजूद है। अब अगर ऐसे वजूद की तरफ तवज्जो करनी हो खुदा हुक्म दे रहा फअकिम यानी आप कयाम कीजिए आप बर्पा कीजिए आप मुनअक़िद कीजिए, तवज्जो रखिएगा आप बर्पा कीजिए अपने चेहरे को कहाँ पर मुतवज्जे कीजिए दीन हनीफ की तरफ। खूब दीन हनीफ कोई जाहिर और ऐनी और खारजी वजूद नहीं है तो बस इसका मतलब है कि ये चेहरा बज़ाहिर मुराद नहीं है, तवज्जो रखिएगा बज़ाहिर मुराद नहीं है यानी हकीकत में खुदा ने वज्ह के लफ्ज को इस्तेमाल किया है लेकिन मुराद कुछ और है, तवज्जो रखिए मुराद कुछ और है। जाहिर सी मिसाल एक छोटी सी मिसाल मैं दूँ ताकि बात और वाज़ेह हो जाए, बिल्कुल दूर दीजिए मोहम्मद वाले नमाज में अपने चेहरे को क़िबले की तरफ करना है, अगर थोड़ा सा दाएं या बाएं इंसान घुमा भी ले तो उससे नमाज में कोई फर्क नहीं पड़ता मगर इतना घुमा दिया जाए जो मकादी में बदन जिसको कहा जाता है कि उर्फन ये ना कहा जाए कि इंसान नमाज पढ़ रहा है ये क्या कर रहा है उर्फन, यानी एक आम इंसान ही देखे कि इतना मसल 35 डिग्री 25 डिग्री इंसान अपने बदन को मोड़ ले दाएं या बाएं कि वो जो काबे का जो मकाम है उससे हट जाए मकादी में बदन दूर हो जाए यानी वो जो जाविया और एंगल है वो दूर हो जाए नमाज पढ़ने वाले का। हो बज़ाहिर इंसान को अपने चेहरे को मुतवज्जे करना है क़िबला रुख करना है, मैं क़िबला रुख होके नमाज पढ़ता हूँ ये वाहिद इबादत है कि जिसके लिए क़िबला रुख होना शर्त है, शर्त है यानी अगर क़िबला रुख ना हुए जानबूझ कर तो फिर उसके अहकाम फिका में तौज़ुल मसा को मुश्तही ने लिखे हैं या आपको क़िबला की सिफ्त न पता हो तो फिर उसके अहकाम लिखे हैं कि जनाब चारों सिफ्त आपने नमाज अदा करनी होगी। मैं दुरूद भेजे मोहम्मद वाले अब ये चेहरा जो हमें क़िबले की तरफ करना है आया मुराद सिर्फ यही है कि मैं तकबीर कह के क़िबले की तरफ खड़ा हो जाऊँ और दिल की तवज्जो रूह की तवज्जो जो है कहीं और हो, नहीं इस दिल के जरिए से खुदा ये चाहता है इस तरबियत के जरिए से खुदा ये चाहता है इस काबे की तरफ मुंह करके खुदा ये चाहता है कि मेरा जाहिरी हवास और चेहरा भी क़िबले की तरफ हो और मेरी ख्वाहिशात और मेरी जिंदगी का सुमत सू भी क़िबले की तरफ होना चाहिए। बज़ाहिर हुक्म ये है तो वाकई वजह तीन हनीफा अपने हबीब अपने चेहरे को मुतवज्जे कीजिए, चेहरे से मराद क्या है यानी अपनी तवज्जो अपनी आपकी आइडियोलॉजी आपकी नजर आपके फैसले आपके इकदाम सारी चीजें दीन हनीफ किताबें होनी चाहिए। किसी से मिलना चाहते हैं इस्लाम के हुक्म पर, तर्क ताल्लुक करना चाहते हैं
اخلاقیات کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے، کلام کرنا چاہتے ہیں حکم ربوی موجود ہونا چاہیے، سکوت اختیار کرنا چاہتے ہیں آیت ہونی چاہیے آپ کے پاس کہ کس سے کلام کروں کس سے نہ کروں، کس سے تعلق کس سے وصل تعلق پہ درود جو محمد والا ہونا
چاہیے۔
فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا، اپنے چہرے کو، اپنے دل کو، اپنی توجہات کو، اپنے فیصلے اور نیات کو ہمیں اسلام کی طرف کرنا۔ اور اسلام کیا ہے؟ ہم نے کل بتایا تھا کہ نظم رکھتا ہے اور نظم دیتا ہے، توجہ، منظم ہے اور منظم کرنا سکھاتا ہے۔ دین اسلام، دین فطرت، دین حنیف، اور اس کے لیے ہم نے عرض کیا تھا کہ اس سے مراد اہل بیت علیہ السلام نے بتایا کہ یہاں دین حنیف سے مراد دین ولایت ہے کہ جس میں نظم موجود ہوتا ہے۔ بے کہ درود بھیجئے محمد والا
صلی اللہ محمد والی
فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا، یہ خاص حالت ہے کہ جس پر انسان کو خلق کیا گیا ہے، تمام انسانوں کو خلق کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، ذالک الدین القیم، یہی ثابت دین ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لوگوں کی اکثریت غافل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اپنی جب انسان فطرت کو بھول جائے، انسان اپنے تخلیق کی وجہ کو بھول جائے، مقصد تخلیق انسانیت نظروں سے اوجھل ہو جائے، انسان سفر نہیں کر سکتا۔ آپ اگر کسی ایسے علاقے میں چلے جائیے جہاں دھند ہو، لائٹ بھی جلے نہیں گاڑی کی، تو آپ کو 1.5 میٹر سے زیادہ جی نظر نہیں آئے گا، آپ گاڑی نہیں چلا سکتے۔ اور یہ تو ظاہری سفر ہے، لیکن بعض لوگ اس نہج میں پہنچ جاتے ہیں کہ وہ اپنی فطرت کو بھلا دیتے ہیں۔ فطرت درحقیقت ہم نے بتایا وہ اندرونی کیفیات و صفات ہیں جو انسان کو اندر سے رہنمائی کا کام انجام دے رہی ہے، جس کی واضح سی مثال ہم نے ان مجالس میں عرض کی تھی کہ انسان جب گناہ کرنے لگتا ہے، جب معصیت کرنے لگتا ہے، جب حد تجاوز کرتا ہے، جب خدا کے حقوق پر ڈاکے ڈالتا ہے یا انسانوں کے حقوق سے تجاوز کرتا ہے، تو اندر سے ایک الارم بجنے شروع ہوتا ہے۔ آج کل کی جدید گاڑیوں میں بھی ایک الارم ہوتا ہے کہ اگر آپ نے سیٹ بیلٹ نہیں مانی تو اس نے جی بجنا شروع ہو جانا ہے، یا تو آپ سیٹ بیلٹ مان لیں یا اس کا گلا کھوڑ دیں، یہی ہوتا ہے نا، یا اس کا گلا کھوڑ دیں، سیٹ بیلٹ مان لیں، دو ہی چیزیں ہیں۔ تو یہ الارم بجنا شروع ہوتا ہے، خدا نے فطرت کا الارم رکھا ہے، ایک دفعہ تو اس کو خاموش کر دیا، دبا دیا، اچھا ٹھیک ہے تمہاری بات سن لیں گے، بھائی تم اندر سے بول رہی ہو فطرت، ٹھیک ہے بولتی رہو، میں تھوڑا سا موج مستیاں کر لوں۔ انسان ہوتا ہے گمراہی کے شکار ہو جاتا ہے، کبھی دوست، کبھی انٹرنیٹ، کبھی سوشل میڈیا، نہ جانے کیا کیا چیزیں انسان کو بہکا، کچھ نہیں ہو تو انسان کا نفس اس کو بہکانے لگتا ہے۔ لہذا اس بنا پر فطرت انڈیکیٹ کر رہی ہے، فطرت اسے بتا رہی ہے، متوجہ کر رہی ہے، رہنمائی کر رہی ہے، لیکن انسان اس نہج پہ پہنچ جاتا ہے کہ آہستہ آہستہ اس کی آواز آنی بند ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ یہاں قریب میں بیٹھے ہیں، آپ کو میری آواز بہت اچھی طریقے سے سنائی دے رہی ہے، آپ سماعت کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ اور میرا درمیانی فاصلہ اور جسمانی فاصلہ بڑھتا رہے، ایک وقت آئے گا کہ آپ کو اس آلے کی آواز بھی سنائی نہیں دے گی، توجہ رکھیے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جسمانی فاصلہ اتنا بڑھ گیا، مکانی فاصلہ اتنا زیادہ ہو گیا، آواز سنائی نہیں دے رہی۔ بعض اوقات انسان فطرت کو بلانے کے نتیجے میں اپنے آپ سے اتنا دور ہو جاتا ہے کہ اندر کی آواز سنائی نہیں دیتی، اندر کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ بعض اوقات آپ بھاگ کے آتے ہیں، دل پہ ہاتھ رکھیں گے تو دل کی دھڑکن محسوس ہو رہی ہوگی، وہ کانوں تک سنائی دیتی ہے دل کی دھڑکن کی آواز۔ بعض اوقات انسان فطرت سے اتنا دور ہو جاتا ہے، کیوں؟ اس کے فیصلے، اس کی نیت، اس کی کیفیت، اس کے اقدامات، اس کے ڈیسیژن، جو کچھ بھی ہے اتنا دور ہو جاتا ہے اپنے آپ سے۔ انسان کیسے دور ہو سکتا ہے اپنے آپ سے؟ خدا نے کہا جو انسان اپنی فطرت کو بھول جائے اس کا فاصلہ اپنی روح سے، اپنے قلب سے اتنا دور ہو جاتا ہے کہ اندر کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ لیکن حسینیت وہ تجلی کا ہے، دین فطرت ہے کہ جہاں پر انسان کو اس کے قلب کی آواز سنائی دیتی۔ جتنے اصحاب امام حسین تھے ان کی فطرت زندہ تھی, منور تھی, شفاف تھی, نورانی تھی. یہ دل کی فطرت کی آواز, وجدان کی آواز سن رہے تھے. یہی وجہ ہے کہ حسین نے بلایا اور سب پروانوں کی مانند جمع ہوتے چلے گئے. میں یہ درود بھیجے محمد والا فطرت کو زندہ رکھنا ہے. اور فطرت کی تجلی کا ہم نے کہا ایک طرح نگاہ کربلا ہے. اس کربلا کے ذریعے سے ہم فطرت کو سمجھ سکتے ہیں. اور ہم نے کہا کہ حسین صحیفہ زندگی ہے, کربلا صحیفہ زندگی ہے, وہ کتاب زندگی کہ جس کے ذریعے سے آپ نے اپنی منزل کو پانا ہے. جب بچوں کو مشق کرانا سکھائی جاتی ہے, میں آج کل کے دور کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن تھوڑا سا زمانے کو پیچھے لے جائیے تو بچوں کو جب مشق کرنا سکھائی جاتی تھی, آج بھی ایسی بکس آتی ہیں رائٹنگ سکھانے والی کہ اگر آپ نے کاؤنٹنگ سکھانی ہے 1 2 3 4 علی پے پے یا مثلا اے بی سی ڈی, تو وہ ڈاٹس کے ذریعے سے شکل بنائی جاتی ہے. بچے کو بتایا جاتا ہے کہ وہ بچے کو اے بنانا ہے تو پہلے اوپر لے کے جاؤ, پھر نیچے لے کے آؤ, پھر بیچ میں ڈنڈی لگا دو. علی پے سے کہتے ہیں, بے اسے کہتے ہیں, ون اسے کہتے ہیں, ٹو اسے کہتے ہیں, سکھایا جاتا ہے نا. وہ جو پہلی سطر ہوتی ہے جب بچہ اس مرحلے سے گزر جاتا ہے تو اب استاد کیا کرتا ہے, مشق لکھتا ہے. توجہ رکھے گا, یہ جو اس کی مشق کے لیے جب اس کو جو کہوں گے اس کی دفتر پر اس کے کاپی پر لکھتا ہے, جو پہلی سطر لکھی جاتی ہے اسے کہا جاتا ہے کہ یہ رہنمائی مشق ہے. یعنی اس کو دیکھ کر لکھنا ہے. توجہ رکھے گا, اس کو دیکھ کے لکھنا ہے. تو جس طرح اس سطر کو دیکھ کر طالب علم لکھنا سیکھتا ہے, اسی طریقے سے خدا نے امام حسین کے صحیفے کے ذریعے سے چاہا ہے کہ حسین کے صحیفے کو سامنے رکھے. حسین امام زندگی ہے. میں نے عرض کیا تھا گزشتہ مجالس میں جو حضرات نہیں تھے ان کے لیے تکرار کا سبب ہو جائے کہ درود بھیجیے محمد والا. امام حسین امام زندگی ہے. امام کون ہے؟ جو آگے ہوتا ہے, جو لیڈ کرتا ہے, جو رہنما ہوتا ہے. لہذا ہم آخرت میں امام حسین سے جب ملیں گے وہ بات کا مرحلہ جو دنیا میں حسین کے ساتھ ہوگا, جو دنیا میں حسین کی پیروی کرے گا, جو دنیا میں اہل بیت کی تعلیمات عمل پیدا ہوگا وہی آخرت میں ہوگا. یہ جو ہم کہتے ہیں ہمیشہ ثواب آخرت عطا فرما, ثواب دارین عطا فرما, نہیں, پہلے دنیا ہے بعد میں آخرت ہے. توجہ رکھے گا, جس کی دنیا ہی اچھی نہ ہو اس کی آخرت کیا اچھی ہوگی. جو دنیا میں حسین کو امام نہ بنائے تو لاکھ اس کو سناتے رہیے اسماع امام سنو سمجھ سنو سمجھ, وہ تو دنیا میں کچھ اور سمجھتا اور سنتا رہا, اس کا امام کچھ اور ہے. یہ جو خدا بندہ عالم قرآن میں فرما رہا ہے امامہم, ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. خوش نصیب ہیں وہ افراد کہ جو امام معصوم کے ساتھ محشور ہوں گے. کچھ لوگوں کے امام ان کی زوجات ہوں گی, کچھ لوگوں کے امام یہ ظالم حکمراں ہوں گے, کچھ لوگوں کے امام ان کے عہدے اور منصب ہوں گے, کچھ لوگوں کے امام سوشل میڈیا ہوں گے, کچھ لوگوں کے امام واٹس اپ اور ٹک ٹاک اور انسٹاگرام اور اسی جیسے ایپس ہوں گی. کیوں؟ کیونکہ تم ساری زندگی ان کے پیچھے چلتے رہے, تم ان سے غذا لیتے رہے فکری, اپنی فطرت کو بگاڑتے رہے. اب تمہارا امام وہ نہیں ہے کہ جو جس کو قرآن میں ہم نے مورخیوں پہچان کرائی ہے, تمہارا امام وہ ہے جس کے پیچھے تم دنیا میں چلتے رہے. سوچنا پڑے گا کس کو امام, کس سے فکر, کس سے غذا, کس سے تعلق ہمارا ہے اس دنیا میں. یومنا کو کل ناصر میں امام ہی, ہم ہر شخص کو بلائیں گے. اب دیکھنا ہے کہ امام کون, امام جو لیڈ کر رہے ہیں آپ کو. آج کون لیڈ کر رہا ہے, میڈیا, یہ ایپس, یہ سوشل میڈیا, یہ ظالم حکمران. توجہ رکھیے گا, تو اس بنا پر لازم ضروری ہے کہ امام حسین کو کس صحیح میں زندگی کرا دے. خدا و دارم سمجھ جو امام کے نشاط سب ماتا ہے میں کی درود بھیجی محمد والا. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا
مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. ان لوگوں کی مثال کہ جن کو تورات دی گئی اور انہوں نے تورات نہیں اٹھائی، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لگی ہو. کیا بری مثال پیش کی اللہ نے اس قوم کی، بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، جسے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلا دیا. واللہ لا یهدی القوم الظالمین، اور خدا ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا. توریت دی کہ اٹھاؤ، اٹھانے سے مراد یہ جس صرف ظاہری وجود کو اٹھانا ہے، یقیناً اٹھایا اور قوم نے، یہ ظاہری اٹھانا نہیں ہے. اٹھانے سے مراد اٹھا کے پڑھنا، چومنا، رکھنا، جزدانوں میں تلاوت کرنا، بیماروں کو ہوا دینا اور دھو دھو کے پینا اور تعبیر بنانا اور گنڈوں جی، یہ نہیں ہے. مثل الذین حمل التوراۃ، جن کو توریت دی گئی کہ حق کرو، اٹھاؤ. اٹھانے سے مراد اٹھانا نہیں ہے، اٹھانے سے مراد عمل کرنا ہے. ثم لم يحملوها، نہیں اٹھایا، یعنی ظاہری طور پہ اٹھایا لیکن عمل کے میدان میں اسے پس کچھ ڈال دیا. اب خدا کا بئس مثل القوم الذین، جو کسی کتاب کو عمل نہ کرے، پڑھے، چومے، احترام کرے، عمل نہ کرے، وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے در حقیقت کتاب کو اٹھا کے پس کچھ پھینک دیا. اور خدا کہہ رہا پھر ان کی مثال ایسی ہے جیسے گدھے پر کتابیں لدی ہوں. کتاب لاد دینے سے گدھا عالم نہیں بن جاتا، اسکالر نہیں بن جاتا، سائنسدان نہیں بن جاتا. آپ لاد آئی ٹی کی کتابیں گدھے پہ لاد دیجیے، کیا وہ اے آئی کا پروفیسر بن جائے گا؟ نہیں بنے گا. خدا نے کہا کہ کتاب لاد دینے سے حقیقت تبدیل نہیں ہوتی ہے. اگر تم بھی کتاب تلاوت کرتے رہو، پڑھتے رہو، چومتے رہو اور دھوتے کے پیتے رہو اور قرآن کے نیچے سے نکالتے رہو، اور جب بچی رخصت ہو تو کہو کہ قرآن کے ساتھ تجھے بھیج رہے ہیں، لیکن اگر قرآن پہ عمل نہ کیا تو خدا کہہ رہا ہے کہ تمہاری مثال گدھے کسی ہے. تو اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو حسین صحیفہ زندگی ہے. جو صحیفہ حسینیت کو نہ کھولے، جو صحیفہ حسینیت کی تلاوت نہ کرے، جو صحیفہ حسینیت کا احترام نہ کرے، جو صحیفہ حسینیت کی تعلیمات عمل پیرا نہ ہو، اس کی مثال اس گدھے کی ہے کہ جس کو کتابیں لگی. حسین حسین کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، حسین کی تعلیمات پر عمل کرنے سے تقدیر بلا بدلا کرتی ہے. بلکہ درود بھیجے محمد والا. یہ درسگاہ کربلا ہے کہ جو ہمیں صحیفہ حسینیت پڑھنا سکھاتی ہے، عمل کرنا سکھاتی ہے، فکرن، روحن، جسمن، نیتن انسان کو آمادہ کرتی ہے. میں کی درود بھیجو محمد والے محمد
صلی اللہ علیہ
وسلم. خدا نے کہا کہ اگر صحیفے پہ عمل نہ کیا تو تمہاری مثال اس گدھے کی سی ہے جس پہ کتابیں لگی ہو. اور بدترین مثال پیش کی اس قوم کی جو اللہ کی آیات و نشانیوں کو جھٹلا دی. حسین نشانی ہے، حسین نشان خدا ہے، حسین خون خدا ہے. فار اللہ، خدا کا خون نہیں ہے، خدا کے جسم نہیں ہے، لیکن اگر کوئی خون ہو سکتا ہے خدا کا تو اسے حسین ابن علی کہا جاتا ہے. ان لقتل حسین حرارتن، حسین کے لیے اس خون کی وجہ سے خدا نے ایسی حرارت رکھی ہے مومنین کے دلوں میں کہ جو کبھی خاموش ہونے والی نہیں ہے، کبھی سرد ہونے والی نہیں ہے. لہذا خدا کہہ رہا ہے یہ آیات جن کو تم جھٹلا رہے ہو، علم اٹھا کر، تازیہ کی شبی بنا کر، زلزلے کی شبی بنا کر، جلوس نکال کر، اگر حسینیت پہ عمل نہ ہو، صحیفہ حسینیت کے مطابق زندگی نہ گزاری جائے، تو پھر خدا ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا، ظلم کرنے والوں کو خدا معاف نہیں کرتا. میں کی دور بھیجے محمد والا
صلی اللہ محمد والے محمد.
ظالم قوم وہ ہوتی ہے جو اپنے حقوق کو ادا نہیں کرتی، جو خاموش رہتی ہے. لعن اللہ امتن قتلت کا، لعن اللہ امتن ظلمت کا، لعن اللہ امتن سمعت ذلك فردل. اس کے جملے ہیں، معصوم کے جملے ہیں, توجہ کے امام کے جملے ہیں. معصوم کہہ رہا ہے خدا لعنت کرے جس نے قتل کیا, خدا لعنت کرے اس گروہ پر, اس اہل فکر کے مجموعے پر جس نے ظلم کیا. قتل کرنا کچھ اور ہے, ظلم کرنا کچھ اور ہوتا ہے, توجہ رکھیے گا. قتل کی بھی قسمیں ہیں, ظلم کی بھی قسمیں ہیں. کیوں امام کہہ رہے لعن اللہ مدن قتلت کا, جس نے قتل کیا یعنی مباشرتاً مستقیماً کربلا میں موجود یہ قتل کرنے والا ہے. ایک جسم کا قتل ہے اور ایک مقصد کا قتل ہوتا ہے, توجہ رکھیے گا. جسم کے قاتل وہ ہیں جو کربلا میں گزر کے لعنت اللہ علیہم اجمعین, اور مقصد کے قاتل کون ہیں جو آج حسین کا نام لے اور حسین کی تعلیمات پر عمل نہ کریں, یہ مقصد حسین کے قاتل ہیں. کربلا اس لیے تجلی کا ہے کہ ہمیں صحیح کربلا, صحیح حسینیت کے مطابق زندگی گزارنی ہے. لعن اللہ مدد سمیت بلال کے مرد پہ, اور وہ لوگ جو ڈرپوک ہیں, مسل ہیں, دنیا پرست ہیں, مادہ پرست ہیں, جو خاموش ہو جاتے ہیں, ظلم دیکھتے ہیں, جو آنکھیں بند کبوتر کی طرح مٹی میں سر دے دیا, وہ سمجھتا ہے کہ اس طرح سے خطر ٹل جاتا ہے. مسل قومیں کبھی جیا نہیں کرتی, مسل قومیں کبھی در حقیقت آگے نہیں بڑھا کرتی, کامیابی ان کا مقدر نہیں بنتی. آج کیا وجہ ہے کہ ہم اسیان کربلا کو اتنا گریا کرتے ہیں, بیان کرتے ہیں, لیکن ہمارے ہی نوجوان ان ایجنسیز نے ان کو اغوا کیا ہوا ہے جبری طور پر. لا پتا ہے 8-8 سال, 10-10 سال, 4-4 سال سے یہ کیا ظلم ہے, یہ کیا ستم ہے, یہ کیسا ملک ہے کہ ہماری ہی پرامن نوجوانوں کو اس ملک کی حفاظت کرنے والے کسی شبہے کی بنیاد پر اٹھائیں, لاپتہ کر دیں, قانون کی دھجیاں ادھیڑ دیں, قانون کو پامال کر دیں, اور جب احتجاج کیا جائے تو پھر ٹیلی فون آنے شروع ہو جاتے ہیں. نہیں جناب, آپ احتجاج نہیں کریں, آپ آواز بلند نہیں کریں, ہم ریلیز کر دیں گے. ہمیں بیلنس پالیسی آتی ہے, تو مجھے رکھیے گا, بیلنس پالیسی آتی ہے. کچھ ایسے نوجوان تھے جن کو اٹھایا گیا, ہفتہ 10-20 دن کے بعد ان کو رہا کیا گیا. آخر میں کہنے لگے جو افراد تھے ایجنسیز کے, کیا کہنے لگے کہ اگر آپ نے غلطی سے ہماری شکل دیکھ لی ہو تو ہمارے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, رحم کیجیے گا, ہم معمول ہیں. اوپر سے جو آرڈر آتا ہے, لعنت ہو ایسی نوکری پر جو ماؤں کے چہنوں کو برباد کر دے, نوجوانوں کے مستقبل کو برباد کر دے. اگر کوئی جرم ہے تو جرم کو سامنے لے کے آئیے, محکمے میں, محکمہ عدالت میں لے کے آئیے, عدل و انصاف کے تقاضے کو پورا کیجیے. نہیں معلوم, ماں کہہ رہی ہے میرا بچہ زندہ ہے, یہ مر گیا, کوئی تو خبر ہو, خدا را ہوش کے نہ کھول لو. آرمی چیف, ایک دن آپ قبر میں جانا ہے. آپ قاری قرآن ہیں, آپ حافظ قرآن ہیں. قرآن کہتا ہے واللہ لا یہدی القوم الظالمین, خدا ظالموں کی ہدایت نہیں کرتا. یہ کیسے قرآن ہے جس کی آپ تلاوت کرتے ہیں, یہ کیسے قرآن ہے جس کے آپ قاری ہیں, کہ آپ کے ملک میں نہتے پرامن حسینیوں کو گرفتار کیا جائے اور کوئی پتہ نہیں, ماں باپ نہیں پتا, کسی کی ماں ایڑیاں رگڑتی ہوئی مر گئی کہ بچہ آئے گا, آنکھیں پتھرا گئی, کسی کا باپ کا جنازہ اٹھ گیا لیکن بچوں کی خبر نہیں ہے. یہ کیسا پاکستان ہے؟ یہ ہمارا آئینی, قانونی, شرعی, اخلاقی فرض بنتا ہے کہ اپنے ان نوجوانوں کے لیے آواز بلند کریں کہ یہ ہمارے بھائی ہیں, کیا کوئی جرم ہے سامنے لے کر آؤ. ہم عدالتوں میں فیس کریں گے, ہم عوام کے دور کہتے ہیں, لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ اٹھائیں, گمشدہ کریں, مسنگ پرسن میں لے کر آئیں اور کوئی خبر نہ ہو. تو خدا کہہ رہا ہے کہ جو لوگ ظلم کرنے والے ہیں خود ہدایت نہیں کرتا. میں کہ درود محمد علیہ وسلم, درود محمد خدا لعنت کرتا ہے. لعن اللہ, اللہ نے لعنت کی ہے, اللہ فاعل ہے لعنت کا. اب یہ رحمت دور کرتا ہے قتلت کا, جس نے قتل کیا, جس نے ظلم کیا. یہ جو ہماری خاموشی ہے یہ ظلم ہے. اپنے آپ کو اتنا टैग मत डालिए, टैग मत लगाइए, इतने तमगे मत दीजिए कि हम उसे नहीं है। छोटे से मसले में हमारी हकीकत खुल के सामने आ जाती है। अभी नौ मुहर्रम को बाद नमाज़े ज़ोहर इज्तिमा होगा, मुज़ाहरा होगा, हमें से कितने अफराद हैं। अगर मेरे और आपके घर का कोई अजीज जवान उठता तो क्या आप आराम से चैन से सुकून से बैठे होते, किस तरह का इंतजार होते बताइए। नौ मुहर्रम को मरकजी जुलूस में नमाज असर के बाद मुज़ाहरा होगा, शरीक होइए उसमें, आवाज बुलंद कीजिए, हुकूमत तक अपनी आवाज को पहुंचाइए। हिस्न जो है इतनी बदतरीन चीज है जो इंसानियत की फितरत को नाबूद कर देती है। ये जो हम बेहिस होते जा रहे हैं, हमारा माशरा इज्तिमाई बेहिसी का शिकार हो रहा है, उसकी वजह क्या? फितरत को भूल गया, अंदर की आवाज सुनाई नहीं दे रही। ये हिस क्या चीज होती है? आपने हॉस्पिटल में देखा होगा जब डॉक्टर और उसकी टीम आती है किसी मरीज के पास, तो डॉक्टर अपनी गाड़ी की चाबी से या बॉल पेंट के नोक से मरीज के तलवे पर हल्का सा उसको खींचता है। ये देखना चाहता है मरीज के पैर में हिस मौजूद है, आसाबी निज़ाम कायम कर मौजूद है या नहीं, काम कर रहा है या नहीं। अगर मरीज पैर समेट लेता है इसमें हिस मौजूद है, उसको हाथ को देखता है हिस मौजूद है। अगर समेट लिए मरीज ने पैर चाबी की नोक पर, इस मतलब हिस मौजूद है। अगर हमें देखना है कि हम फितरत वाले हैं, हिस वाले हैं, गैरत वाले हैं, तो इन छोटी छोटी चीजों से हमें अपनी गैरत को अपनी हिस को चेक करना। हम बेहिस तो नहीं है लेकिन एक इज्तिमाई बेहिस हुसैनियत वो आवाज फितरत है जो हमारी इस बेहिसी को हसासियत में तब्दील कर दे। हसास बनो, सेंसिटिव बनो, बेहिस न बनो, हसासियत होनी चाहिए। हसासियत होनी चाहिए। बहुत से ऐसे बर्की मसूआत होती हैं, थोड़ा सा भी मामूली से करंट मिले फौरन उनकी सुई हिलना शुरू हो जाती है। मामूली से करंट में भाई वो अपने वजूद का इजहार करती है सुई, यह हसासियत है, यह सेंसिटिविटी है। हमें छोटे छोटे मसले पर, मैंने बताया कि आप आधी आधी शाहराओं को हड़प कर जाते हैं, इमाम मार्गा के नाम पर, अहले बैत के नाम पर बिजली की चोरी करते हैं, न जाने क्या क्या हो रहा है इमाम हुसैन के नाम पर। यह हसासियत है, बोलना चाहिए, कहना चाहिए, समझाना चाहिए, प्यार से मोहब्बत से गलत है ये, तो यह हसासियत पैदा होनी चाहिए। हुसैनियत करबला और फितरत की वो आवाज है जो हमें हसास बनाना चाहती है। ऐसा कल एक रिवायत अर्ज की थी, इस हसासियत को बाकी रखने के लिए रोजाना हुसैन को सलाम करना चाहिए। हुसैन रहनुमाए जिंदगी है, उस हुसैन को सलाम करो ताकि हुसैन से तुम्हारा राबता और रिश्ता बरकरार रहे और तुम बा फितरत इस दुनिया से जाओ। मिल गुरु बीज मोहम्मद वाल
मोहम्मद।
इस फितरत के कुछ रुकात थे जिसको मैंने के बहुत तेजी के साथ अर्ज कर रहा हूँ। ये पहला नुकता ये था कि गैर एहतसाबी है, ये कहीं से सीखने सिखाने से फितरत किसी को नहीं मिलेगी। दूसरा नुकता क्या है? माँ वराए तमाम बनी मोहसन मुश्तरक है, क्योंकि हमने कहा अलिफ लाम आ गया अन्नास फतर अन्नास जमीआ, तमाम इंसान को मुश्तरक है। तीसरी चीज क्या? माँ वराए जमीन जमान मकान है, किसी भी जमाने का इंसान हो, किसी भी जगह का इंसान हो, वो फितरत के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहता है। अभी कायनात बनी, आदम और उसके बेटे आए, एक भाई ने दूसरे भाई को कत्ल किया, अब जब दफना नहीं सका तो वही काबिल आदिल भाई अफसोस करने लगा। बेनजमी की जिंदगी, जुल्म की जिंदगी, तजावुज की जिंदगी, डाके की जिंदगी, मनमानी की जिंदगी, तकब्बुर की जिंदगी, उसके अंदर भी फितरत मौजूद थी कि तवज्जुह कर रहा है, गलत कर रहा है। काबिल ने फिर भी अपने कहने पर और अपने नफ्स पर मसलन अपने आप को छोड़ दिया और भाई हाबील का कदर कर दिया। काबिल खुदा ने कव्वे को भेजा और कव्वा जाता है और उसको सिखाता है कैसे उसको दफनाया जाए, तो कहता है वाए हो मुझ पर कि ये सब कव्वा मुझे सिखा रहा है, काश मैं सीख लेता। यानी इंसान बेनस्बी की जिंदगी, ان اس زمانے کا انسان بھی ہو تو پھر وہ اس بے نظمی کی زندگی کو پسند نہیں کرتا. تو ما بلائے زمان و مکان ہے, ہر زمانے کا انسان, اور آپ کی خدمت میں عرض کروں اور ہر جگہ کا انسان, اس میں فطرت موجود ہے. واضح سی چھوٹی سی مثال, آج اس وقت جو عالمی حالات ہیں, جو پیچ خیمہ بن رہے ہیں, حضرت امام حجت اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کا, ہم نے کیا کیا, چند نعرے لگا دیے, چند بینر لگا دیے, چند پوسٹر لگا دیے, اس کے بعد اللہ اللہ خیر صلاح یہ جا وہ جا, سمجھتے کہ ہماری ذمہ داری ادا ہو گئی. لیکن وہ معاشرہ جو مادیت میں ڈوبا ہے, کلیمرزم کی شکار ہے, سامراج کے پنجوں میں جس کو دبا دیا گیا ہے, مادیت کی زر برف نے ان کی زندگی سے فطرت کی آواز کو چھین کر ان کو دنیا پرستی میں لگا دیا ہے. لیکن آج اسی معاشرے کے نوجوان جن میں شہوت بھی زیادہ ہے, خواہش بھی زیادہ ہیں, آج سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں اہل فلسطین پر ہونے والے ظلم کے خلاف. یہ فطرت ہے, یہ فطرت ہے ان کی اندر سے آواز آ رہی ہے, ظلم یہ نا انصافی یہ برداشت نہیں ہے, یہ تجاوز برداشت نہیں ہے, توجہ رکھیے گا. اور یہی چیز آہستہ آہستہ ان میں یا ان کے بعد آنے والوں میں ایک اور تبدیلی کا پیش قدم ثابت ہوگی. جو کچھ بھی عالمی حالات کروٹ لے رہے ہیں, اس وقت پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے, کہ اسٹیبلشمنٹ کیا لکھتی ہے, مجھے کالے مجھے کی بڑا خوبصورت جملہ یاد آیا. ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے کالے مجھے جی, انہوں نے کہا اسٹیبلشمنٹ یہ کر دے گی وہ کر دے گی, سوال کیے صحابیوں نے, انہوں نے کہا اسٹیبلشمنٹ خدا ہے, خدا ہے اسٹیبلشمنٹ, خدا کے قانون قدرت ہے, خدا اس کو فالو کرتا ہے تمہارے لکھے ہوئے. آج دیکھیں تھوڑی سی ہلچل ہوتی ہے, عدالت سے جو خبر آتی ہے سب کی ہوائیاں اڑ جاتی ہیں, سارے مولوی ملا جو ہے وہ لکھ لکھ کے اسکرپٹ پڑھ رہے ہیں, پریشان ہیں, زمین ہل رہی ہے نیچے سے, ہو کیا رہا ہے. 75 سال انہوں نے پاکستانی قوم کو دبا کر رکھا مورسی سیاست نے, گندے ہو گئے یہ بھی اور ان پر آنے والے بھی, گندے ہو گئے, ننگے ہو گئے, یہ منہ دکھانے کے قابل ہی. اگر ذرہ برابر بھی انسانیت ہوتی یہ حقیقت یہاں سے فرار کر جاتی. یہ بغیرت ترین اس وقت حکمراں اور ان کو لانے والے اور ان کے سہولت کار جو کہیں بھی کسی بھی لباس میں موجود ہوں, آج سب کی ہوائیں اڑی ہوئی ہیں. کہ جو انقلاب آ رہا ہے, جو پاکستان میں نوجوان نسل میں ایک انقلاب آیا انتخابات کے لیے, یہ ایک آغاز ہے. ہم اس بین الاقوامی معاشرے سے جڑے ہوئے ہیں, پوری دنیا میں ایک انقلاب آ رہا ہے, فکری انقلاب آ رہا ہے, خود رکھے گا. اور یہ آہستہ آہستہ پیش خیمہ بنے گا, میں بھی کہوں اچانک یہ پیش خیمہ بنے گا حضرت حجت علیہ السلام کے ظہور کے لیے, کہ یہ فکریں بیدار ہو رہی ہیں, یہ معرفت میں اضافہ ہو رہا ہے, یہ فطرت کی آواز ہے. کہ جو اہل مغرب کو یہ کہہ رہی ہے, جو ہم سنتے ہیں کہ مغرب سے سورج طلوع ہوگا تو شاید 99% نہیں کہ 1% کی جو کہا ہے, یہ انسانیت کے تحفظ کی دفاع کی جو آواز آج مغرب سے اٹھ رہی ہے, شاید کہ اس قول کا مصداق ہو کہ مغرب سے سورج بلند ہوگا. مسلمان خاموش, بے غیرت, دبے ہوئے, دنیا میں اگر کائنات کی مسلم ترین ہستی کا ذکر کا ماتم کرنے والے خاموش, کیوں ہمیں کیا لینا دینا؟ اوپر سے پروپیگنڈا, مولوی ملا شاعر ذاکر کیا کر رہے ہیں, یہ تو ناصبی ہیں, یہ تو سنی ہیں, یہ تو فلاں ہیں, یہ تو ولایت کو نہیں مانتے, توجہ کیجیے گا. تو یہ ظلم ہے کہ جس کے خلاف ہمیں بولنا ہے, یہ فطرت کی آواز ہے جس کا ہمیں لبیک کہنا ہوگا. یہ دور دیجیے محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ما ورائے زمان و مکان ہے یہ فطرت. تیسرا نقطہ کیا ہے؟ ناقابل تغیر و تبدل ہے, کوئی تبدیلی نہیں ہے. جو خدا نے مقرر کر دیا, لا تبدیل لخلق اللہ, خدا کی اس فطرت میں تبدیلی ممکن نہیں ہے. اب اس میں بہت ساری گنجائش ہے, میں اس میں وارد ہونا نہیں چاہ رہا, دامن وقت جو ہے وہ سمٹتا چلا جا رہا ہے.
اگر آنے والی مجالس سے موقع ملا تو عرض کروں گا. قابل تجربہ ہے, یعنی آپ تجربہ کر کے دیکھیں اس زمانے میں بچوں کو دوسرے شہر میں, دوسرے ممالک میں, دوسری ثقافت میں جائیں, تجربہ کر کے دیکھیں گے آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ ہاں فطرت موجود ہے جو انسانوں کے رہنما ہے. چھٹا نقطہ کیا ہے, حیوانات اور حیوانی سطح سے بڑھ کر ہے. حیوانوں میں فطرت نہیں ہے, انہوں نے کل عرض کیا تھا, پرسوں بھی عرض کیا تھا, غریزہ ہے انہوں نے, غریزہ جو غریزوں کے ہوں. انسانوں کی فطرت حیوانیت سے بالا تر ہے, جس کو آیات میں بیان کیا گیا. ایک آیت ونفخت فیہ من روحی, اپنی روح میں سے خدا نے پھونکا ہے. نفخت نفخہ یعنی پھونکنا, من روحی خدا کہہ رہا ہے اپنی روح, اپنی فطرت اس کو دی ہے میں نے, توجہ رکھیے گا. اب اس میں باریکیاں ہیں, تفصیلی بحث میں اس میں والد نہیں ہوگا چونکہ وہ پھر بحث بہت زیادہ خشک ہو جائے گی. پھر وہ میری دودھ میں جی محمد والا پاکیزہ فطرت, خدائی فطرت, اچھائی کی فطرت, جمال کی فطرت, نظم کی فطرت, بہت ساری چیزیں اب اس میں ہیں, وہ بات میں انشاءاللہ آپ کی خدمت عرض کروں گا. اور ساتواں نقطہ یہ ہے جو میں لکھ کر لایا ہوں تحریراً, خدا سے منسوب ہے, خدا نے عطا کی ہے, خدا سے متصل کرتی ہے. اور جو خدا سے متصل کرتی ہے وہ ایسا نہیں کہ خدا والوں سے ناتا توڑ لیتے ہیں, خدا سے اور خدا والوں سے. اللہم انی اسألک حبک, معصوم کیا کہہ رہے ہیں, دعا کرو. یہ معصوم مجھے سکھا رہا ہے کہ تمہاری فطرت کو ضرورت ہے ایسے دعا کرنے کی. کیسے دعا کرنے کی, اللہم انی اسألک من حبک, اے خدا تیری محبت میں سے کچھ کا سوال کرتا ہوں میں. مجھے وسعت نہیں کہ تیری ساری محبت کو سمو سکوں اپنے وجود کے اندر, لیکن اللہم انی اسألک من حبک, اپنی محبت مجھے دے دے. بات یہ ختم نہیں ہوئی ہے, توحید یہ نہیں کہ خدا سے جڑ جاؤ. توحید کیا ہے, میں نے عرض کیا تھا, زرارہ کہہ رہے ہیں, معصوم کہہ رہے ہیں, اصحاب نقل کر رہے ہیں, امام کہہ رہے ہیں, تو دین حنیف کیا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المؤمنین الہ ہونا توحید. کیا ہے توحید, خدا, نبوت, امامت و ولایت, الہ ہونا توحید. توحید یہاں تک ہے, صرف اللہ ادا کرنے سے توحید نہیں آتی, صرف رسول اللہ رسول کرتے توحید نہیں آتی. تو خدا سے بھی جڑنا اور خدا والوں, اللہم انی اسألک من حبک, اپنی محبت دے, وحبک من یحبک, یہ ہے فطرت. اور یہ خدا اس کی محبت دے جو تجھ سے محبت کرتا ہے. تجھ سے محبت کروں, ایک پہلا ایسا ہی, دوسرا ہوتا کیا ہے, جو تجھ سے محبت کرے اس کی محبت بھی میرے دل میں آنی چاہیے. بس اگر دیکھنا یہ ہو کہ دنیا میں کوئی اچھائی کی طرف بلائے, وہ خامنائی ہو یا سیستانی ہو یا حزب اللہ ہو یا حوثی ہو یا حشد الشعبی ہو یا ابراہیم زکزکی ہو یا دنیا کا کوئی بھی نیک انسان ہو, اگر وہ اچھائی کی طرف بلائے, حسینیت کی طرف بلائے, تو اپنے دل کو ٹٹولو کہ اس کی محبت تمہارے دل میں موجود ہے یا اس سے نفرت و بغض موجود ہے. اگر اس کی محبت تمہارے دل میں موجود ہے تو امام معصوم کے قول کے مطابق صحیح اور کامل اور قد و قامت کے انسان ہو, شکر بجاؤ, سجد میں جاؤ. اور جب یہ دیکھو خامنائی ہو, خمینی ہو, سیستانی ہو, حزب اللہ ہو اور حشد الشعبی اور انصار اللہ کی محبت تمہارے دل میں نہیں ہے, تو عزیز نگرامی یاد رکھو کہ تم صحیح انسان نہیں ہو, صحیح انسان نہیں ہو. کیوں, کیونکہ خداوند عالم یہ کہہ رہا ہے اپنے معصوم بندوں سے, اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک, مل کے درود بھیجو محمد و آل
محمد.
یہ اس لیے امام فرماتے ہیں, دیکھنا چاہتے ہو تم میں انسانیت ہے, فطرت زندہ ہے, خیر و بھلائی ہے, یہاں سے مجھے من بتائیے کیسے. کہا کہ جو نیک لوگ ہیں ان سے اور ان کے نیک عمل سے محبت اگر تمہیں ہے تو اپنے آپ کو شفائی کو ہمیں انسان ہو. لیکن اگر گناہگار اچھے لگتے ہیں, بد کردار اچھے لگتے ہیں,
یا ان کی بدکرداری اچھی لگتی ہے, لا خیر فیکم, تم کو کوئی خیر نہیں. یہ فطرت بس آپ کے ذہن میں تمام کی کربلا اس فطرت کو بیدار کرنے آئی ہے, اس کو جڑا میں آئی ہے, اس کی روش کرنے آئی ہے. ہمیں در حقیقت فطرت کے ساتھ سفر کرنا ہو, فطرت کے رہنما خدا اس کا حبیب اور علی اور اولاد علی. اور کربلا در حقیقت مکمل طور پر گائڈ کر رہی ہے, بتا رہی ہے. سیرت علی اکبر ہمیں بتا رہی ہے, سیرت قاسم ہمیں بتا رہی ہے. ان مسائل کو, ان فضائل کو, ان واقعات کربلا سے سرسری انداز سے مت گزرے, رکے, اپنے آپ کو ان کے مسائل و فضائل میں دیکھے. ہم انسان ہیں یا نہیں ہیں, ہماری فطرت زندہ ہے یا نہیں ہے, آئینہ تمام نما ہے دین فطرت کی. کربلا, کربلا ایک آفتاب اور اس کی تنویر بہت. بس آج اس جلی کا, اس بہادر کا, اس جوان کا تذکرہ ہے جسے علی اکبر کہا جاتا. علی سے اتنی محبت ہے حسین کو, کہتے ہیں اگر خدا 100 بیٹے دیتا تو سب کے نام علی رکھتا. اتنی محبت ہے تم حسین. یہ نوجوان کون ہے؟ یہ نوجوان وہ ہے کہ جب قافلہ کربلا کی طرف, یعنی کوفے کی طرف روانہ ہوا تھا, کربلا تو بعد میں پہنچے کوفے کی طرف, تو امام حسین کی آنکھ لگی. جب بیدار ہوئے تو امام کا انا للہ و انا الیہ راجعون آئے استرجاع جسے کہا جاتا ہے. علی اکبر بالکل ساتھ ساتھ چلے, یعنی جب انسان بیدار ہوتا ہے تو ہلکے سے پڑھتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. علی اکبر اپنے بابا کا اتنا خیال رکھنے والے ہیں سفر میں, اگر بابا کی آنکھ لگ گئی ہے علی اکبر جدا نہیں ہے. اور پوچھا بابا یہ کون سا وقت ہے آیا اس سے بڑا دیکھا؟ کہا کہ میں نے دیکھا کہ حافظ کی آواز آ رہی ہے, حسین کا کارواں آگے آگے, موت ان کے پیچھے پیچھے. علی اکبر امام زادے ہیں, امام کے پوتے ہیں, لوگوں نے عصمت کی منزل پر قرار دیا ہے. وہ عصمت جو اہل بیت کی ہے اس کی نہیں, لیکن وہ عصمت اقتصابی جو حضرت عباس فاضل ہے, جناب زینب فاضل ہے, وہی عصمت حضرت علی اکبر اس کے حامل ہیں. اب یہ خود ایک الگ بحث ہے, توجہ رکھیے گا. یقین ہے علی اکبر کو, فوراً پوچھا الستنا علی الحق, کیا بابا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ یعنی تائید لے رہا ہے امام سے, امام زادہ. امام نے کہا ہم حق پر ہیں. اب علی اکبر کے جواب سنیں, اگر ہم حق پر ہیں تو پھر کوئی پرواہ نہیں, موت ہم پر آئے یا ہم موت پہ جا پڑے. یہ ہے حضرت علی اکبر کی سیرت کیا تھی؟ ادھر مدینے میں سورج غروب ہوتا, اپنے خادموں اور غلاموں کو حکم دیتے کہ گھر کی چھت پر مشعل روشن کر دو, روشنی کا انتظام کرو. کیوں آقا؟ اس لیے کہ کوئی بھولا گڑھ کا مسافر جسے کوئی جگہ نہ ملے, کھانا اور پانی نہ ملے, وہ بنی ہاشم کے علی اکبر کے گھر پر آئے. یہ سیرت تھی خدمت عوام کی. اس طریقے سے وہ علی اکبر آگے آگے روتے تھے. یہ جوان بیٹے کا غم کتنا عجیب غم ہے. ایک واقعہ سناؤں, ابے انصاریاں ایک بہت بڑا علم دین ہے, خطیب ہیں, ذاکر امام حسین ہیں, کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ مجلس پڑھنے گیا تو جو میرے میزبان تھے انہوں نے کہا, ابے انصاریاں ہم آپ کو ایک عاشق حسین سے ملواتے ہیں. باقی اچھا عاشق حسین سے, تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ملائی. دیکھا کہ ایک پیر مرد بزرگ سال, سفید ریش اور کمر جھکی ہوئی, خم ہوا ہوا ہو گیا ہے وہ شخص بالکل, جسے 90 ڈگری کہتے ہیں نا, انسان جیسے گھوم جاتا ہے, تقریباً یہ حالت و کیفیت اس کی. اس نے یہ عاشق حسین دیکھو, چوک و چوبن کبھی چائے ڈال رہا ہے, کبھی پیش کر رہا ہے, کبھی مختلف کام کر رہا ہے. بھائی یہ کیسا عاشق حسین ہے؟ کہا کہ یہ عاشق حسین ہے, اس کی اولاد نہیں ہوتی تھی. بہت دعا کی بہت دعا کی، نہیں ہوئی اولاد۔ آخر میں اس شخص نے اپنے ایام جوانی میں ایک نیت کی، عجیب نیت کی، کہ خدا مجھے حسین کے اکبر کے صدقے اولاد عطا فرما، اور جب وہ جوان ہو جائے تو وہ اولاد مجھ سے لے لینا، تاکہ حسین کے درد کو محسوس کر سکوں۔ عجیب نیت۔ کہتے کچھ ہی عرصے میں اس کے آئے، خوبرو بچہ پیدا ہوا، انتہائی خوبصورت، آہستہ آہستہ لڑکپن، نوجوانی، جوانی، اس کی شہرت، اس کا تمام، اس کا اخلاق، اس کا کردار، زبان زدہ، خاص خوبصورت نوجوان، بہترین کردار کا حامل، ہر شخص اسے پسند کرنے والا۔ کہتے ہیں کہ میں بھی اسے دیکھ دیکھ کے جیا کرتا تھا، دعائیں دیا کرتا تھا، یہ اپنی اس جو اسے نیت کی تھی اس کو بھول گیا۔ اب کیا ہوا، کھیلنے گئے، کھیل کا بچہ معمولی سا بیمار ہوا اور بسترے علالہ پہ پڑ گیا۔ کہتے ہیں ایک دن میں کام پہ گیا ہوا تھا، کسی نے کہا تمہارے بچے کی حالت غیر ہے، جن کے نوجوان بچے ہیں نا وہ اس بات کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں، باپ کے سامنے جو جواب بیٹا آتا ہے باپ خوش ہو جاتا ہے، جب میری زندگی کا ثمر موجود ہے میری نگاہوں کے سامنے، بس ادا کرو۔ کہتے ہیں کہ میں دوڑا دوڑا آیا، کہا کہ میرے بچے کی حالت غیر ہے، مجھے خبر ملی، میں پہنچا، بچہ چارپائی پہ لیٹا ہوا تھا، میں چھپ گیا، میں نے اس کا نام لیا، بیٹا اٹھو، کوئی آواز نہیں، بیٹا تمہارا بابا آیا ہے، اٹھو، کوئی آواز نہیں۔ جب دو تین آوازیں دی میں نے چھپ کر، تو کہتے ہیں کہ جب اس کا شانہ ہلایا تو وہ موجود نہ تھا، وہ تو گیا گیا، میری کمر جو جھکی آج تک سیدھی نہ ہو سکی۔ اللہ اکبر، جوان بیٹے کا غم۔ ایک اور واقعہ ہمارے انصاریوں سے نقل کر رہا ہوں، کہتے ہیں دو شخص ایک شتر لے کر آئے رسول اللہ کی خدمت، اختلاف ہے، یہ میرا ہے یہ میرا ہے۔ ایک شخص بولا رسول اللہ ہم چاہتے ہیں اس کا گوشت تقسیم کرے اور کوئی منافع مادی حاصل ہو، یہ اونٹ میرا ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے جگر پر دو بڑے گہرے زخم موجود ہیں، پوچھا ذبح کر دے، آپ ذبح کر دے، ذبح کر دیا۔ اس اونٹ کا کلیجہ رسول اللہ کے سامنے لایا گیا تو اس پہ دو گہرے زخم موجود تھے، تو رسول نے پوچھا آخر یہ کیا معاملہ ہے، تجھے کیسے معلوم کہ اس کے کلیجے میں جو اندر موجود ہے، گوشت میں موجود ہے، وہ اتنے گہرے زخم والا ہے؟ کہا کہ اس اونٹ کی نگاہوں کے سامنے اس کے دو بچوں کو نہر کر دیا تھا، اس اونٹ نے چیخ چیخ کر گریا دیا۔ اللہ اکبر، انسان تو انسان، حیوان بھی در حقیقت اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتا ہے۔ عزادارو، کربلا میں جتنے شہداء تھے سب حسین کے پاس جب تک التماس نہ کرتے تھے کسی کو نہیں بھیجا، عباس آئے تو میری فوج کا علمدار ہے، حضرت قاسم آئے کسی اور وجہ سے روک دیا، ہر شہید کو حسین نے روکا ہے۔ لیکن جیسے ہی اکبر آئے، ایک دفعہ کہتے ہیں جناب اکبر نے واسطہ بتایا تھا پھوپھی اما کو، پھوپھی اما آپ چکے وسادت کیجئے، پھوپھی چلی بھتیجے کے ساتھ حسین کی خدمت میں، اللہ اکبر، حسین سمجھ گئے، حسین کی آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہوئے، اللہ اکبر، جب بیٹا ماں اس کے منہ میں جانے کی اجازت مانگ رہا ہے، بس ایک دفعہ کہا بیٹا تقدم، بیٹا قدم بڑھاؤ، حسین نے روکا نہیں، اہل بیت کے گھر سے پہلے قربانی علی اکبر کی، ایک لمحے دیر لگی، مولا کائنات کا وہ چرمی پٹکا جو مولا کائنات کا امام حسین کو ملا تھا، امام نے اپنے دست مبارک سے علی اکبر کے باندھا۔ اس کے بعد بہترین اسب جس کا نام عقاب تھا، جو بہت ہی تند و تیز چلنے والا تھا، علی اکبر کو عطا کیا۔ بیویوں کو پتا چلا علی اکبر جا رہے ہیں، بیویوں نے ایک حلقہ بنا لیا، حلقہ بنا لیا، ارحم غربتنا لا تستعجل الى القتال، اکبر جانے میں جلدی مت کرو، ہمارے
ہماری غربت پر رحم کھاؤ، ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ عزاداروں، اسی کشمکش میں اکبر آگے بڑھنا چاہتے تھے، آگے نہ بڑھ سکے۔ اتبا حسین نے آواز بلند کی، اے خواتین بنی ہاشم اکبر کو چھوڑ دو، اور یہ خدا میں ڈوب چکا ہے۔ حسین نے ہاتھ پکڑا، زنانے سے لے کر آئے۔ علی اکبر گھوڑے میں پیدا ہو، گھوڑے میں تشریف فرما ہوئے۔ اس کے بعد حسین نے اپنی ریش مبارک کو پکڑا، ہاتھ کو اٹھایا، خدا بندہ گواہ رہنا، اب اس قوم کی طرف اس کو بھیج رہا ہوں جو سیرت میں، صورت میں، کردار میں، گفتار میں تیرے نبی سے مشابہ تھا۔ عزاداروں، علی اکبر گئے، 120 لعینوں کو فنار کیا، واپس آئے۔ کیوں واپس آئے؟ علماء نے تعبیر کی ہے، وجہ بیان کی ہے، پانی کا تو بہانہ تھا، یعنی در حقیقت حسین سے یہ کہنا چاہتے تھے، اے بابا، اے بابا، میں پیاسا ہوں، اگر ایک گھونٹ پانی مل جاتا، ان کو علی کی شجاعت یاد دلا تھا۔ ایک دفعہ کہا، بابا اسلحے کی گرانی نے مجھے تھکا دیا ہے۔ یہ کیوں آئے چلی اکبر؟ اس لیے کہ اب علی علی اکبر نے ودا نہیں کیا تھا۔ اللہ اکبر، یہ علی اکبر کون ہے پتا ہے؟ بچپن کا ایک واقعہ سنا دو۔ علی اکبر مسجد نبوی میں داخل ہوئے، حسین تشریف فرما ہے، علی اکبر آئے، امام حسین نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ اب سردیوں کا زمانہ تھا، علی اکبر نے بابا سے کہا، بابا مجھے انگور چاہیے، مجھے انگور چاہیے۔ انگور کا زمانہ نہیں تھا۔ علی اکبر کی آنکھوں میں آنسو آئے، حسین نے ستون مسجد میں ہاتھ ڈالا، انگور کا گوشہ نکال کر، ہوش نکال کر علی اکبر کو دے دیا۔ میں یہ کہوں گا، شاید حسین نے سوچ رہے ہو، علی اکبر آج تو تم نے انگور مانگا تو میں نے دے دیا، کل ایسا نہ ہو کربلا میں، ارے کوزہ پانی کا مانگے تیرا بابا کیا کرے گا؟ اجرکم اللہ۔ بس عزادارو، علی اکبر ایک دفعہ آخری ملاقات کو آئے ہیں، باپ نے بیٹے کو گلے لگایا، گریہ کیا، اور دوسری وجہ یہ لکھی ہے، حسین کی زیارت کے لیے جو قدم اٹھاتا ہے 90 حج اسے عطا کیے جاتے ہیں۔ بس عزادارو، شہزادہ گیا، جا کر اپنی شجاعت پیش کی، حسین داد شجاعت دیکھ رہے ہیں۔ عزادارو، جناب سکینہ کہتی ہیں، علی اکبر کے جانے کے بعد بابا کی حالت متغیر ہو گئی تھی، مسلسل رن کی طرف نگاہیں تھیں۔ اللہ اکبر، گویا کسی بات کے منتظر تھے۔ ایک دفعہ حسین کھڑے ہو گئے، علی اکبر نظر نہیں آ رہے، علی اکبر سستانے کے لیے چھکے ہیں، خود گرا ہے۔ منقذ بن مرہ نے پیچھے سے نیزہ مارا، علی اکبر سے سنبھلا نہ گیا، تلوار کا وار ہوا، فرد شکافتا ہوا، آنکھوں میں خون، سر سے خون بہنے لگا، وہ خون عزم کی آنکھوں میں گیا، بانگے ڈھیلی چھوڑ دی، مجھے لے چل حسین کے پاس، بابا کے پاس۔ بس عزاداروں، گھوڑے کو کچھ نظر نہیں آتا تھا، اب چاروں طرف سے عزاداروں کیا ہوا، تلوار اٹھتی تھی، چلتی تھی، قتل ہو، اربا اربا، ارے قیمہ قیمہ کر دیا۔ اگر پتہ ہے نا کس طرح انسان گوشت کیوں بناتا ہے، ارے علی اکبر کو، شبیہ رسول کو اس طرح ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ حسین پہنچے، بس ایک آواز آئی، علی اکبر کی، بابا آخری سلام لے لو اکبر کا۔ حسین کہتے ہیں، بیٹا مجھے نظر نہیں آتا، حسین کبھی گرتا ہے کبھی اٹھتا ہے، بیٹا مجھے آواز دو۔ ایک وقت پہنچے حسین، دیکھا کہ ایک موزنہ کاری چادر میں اس نے اپنے آپ کو گرا دیا ہے۔ ایک دفعہ حسین نے سر اٹھایا، یہ کون ہے؟ یہ بہن زینب ہے جو حسین کو نجات دینے آئی ہے۔ ارے بھائی سے اکبر کا ٹکڑے شدہ آشا دیکھا نہ جائے گا، اکبر بیٹا پھوپھی کو لے کے آئے تھے، ارے قیام تک پہنچا دو، ابھی شام غریبن نہیں آئی. بس سجادارو اکبر کا جنازہ بوڑھا حباب اٹھ نہیں سکتا, خیام کی طرف رکیا جوانان بنی ہاشم آؤ اکبر کا لاش اٹھا دے. اللہ لعنت اللہ علیہ وسلم.